تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ ایک نئے سال کا آغاز ہے، یعنی 1442 سن ہجری شروع ہو چکا ہے، اور ایک نئے سیٹ کے ساتھ، ایک نئے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو جاری ہے کہ جو آیات احکام سے متعلق ہیں۔ سورہ مائدہ زیر بحث ہے، تین آیتیں آج ہم نے سلسلے میں شامل کی ہیں، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 55، یہ تو براہ راست موضوع سے متعلق ہیں، لیکن جو آیت نمبر 54 ہے اس کو ضمنی طور پر بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو جس آیت مبارکہ کو آج ہم نے شامل کیا ہے اپنے اس سلسلے کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر ظاہر بات ہے جب اسلام ایک دین کے طور پر موجود ہے، اس دنیا میں ایک وجود رکھتا ہے، تو دیگر ادیان بھی موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سے موجود ہیں، جیسے یہودی ہیں، نصارہ ہیں اور مختلف اقسام کے کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جب بندہ رہتا ہے تو وہاں غیر مسلموں کے تعلق سے مختلف اعتبار سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جناب ہم ان سے کس حد تک تعلقات رکھیں، کس حد تک نہ رکھیں، اور اس سوال کے بھی کئی زاویے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ کفار مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، معاہدہ کرتے رہتے ہیں اور عہد و پیما کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے انہیں بہت سارے حقوق حاصل ہیں۔ دوسرے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ایسے کفار ہیں جن کا ہمارے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب ہم اس زاویے سے دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے ان کا ہم سے کیا عہد و پیما اور کیا وہ، تو پھر ہم آج بھی اپنے ملک کے مفادات کے تناظر میں، دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں گے کہ جناب ان کے ساتھ جو معاملات ہیں کس درجے کے رکھے جا سکتے ہیں اور کس درجے کے نہیں رکھے جا سکتے۔ جو بھی آج گفتگو ہونی ہے، کن کن نکات پر بات ہوگی، آئیے سب سے پہلے ان موضوعات کو سماعت کرتے ہیں۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، 54 اور 55 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت نمبر 51 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، عہد رسالت میں کتنے اقسام کے کفار مدینہ منورہ کے قریب آباد تھے؟ نمبر 3، قرآن کریم نے مزید مقامات پر کفار سے دوستی و تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نمبر 4، مجموعی طور پر آیت مبارکہ سے کیا احکامات ثابت ہوتے ہیں؟ نمبر 5، آیت نمبر 54 کا شان نزول کیا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی نوید کس طرح ہے؟ نمبر 6، آیت نمبر 55 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 7، آیت نمبر 55 یا حدیث غدیر خم کی روشنی میں ولی کا معنی کیا خلیفہ لیا جا سکتا ہے؟
آئیے سب سے پہلے ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کی طرف چلتے ہیں، اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا.
آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گفتگو ہوئی منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سے. عبداللہ بن ابی سے جب ان کی گفتگو ہوئی تو یہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ جو مدینہ منورہ میں یہود رہتے ہیں، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر ان کی کوئی محبت نہیں ہے اور میں ان سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتا. اس کے برخلاف عبداللہ بن ابی، جس کے دل کے اندر نفاق تھا، بلکہ وہ تو منافقین کا سردار تھا، وہ کہنے لگا کہ جناب نہیں 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 نہیں، مجھے تو ہمدردی ہے اور یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، اور کسی نہ کسی موقع پر مجھے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا میں تو ان سے تعلقات رکھوں گا، ہمدردی رکھوں گا، اور پیار و الفت کے جو تعلقات ہیں وہ ان کے ساتھ میرے برقرار رہیں گے. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضہم اولیاء بعض، ان کی کیفیت یہ ہے کہ سب ایک ہی ہیں. یہاں ذکر تو ہوا کہ یہود و نصارہ، فرمایا کہ یہ ایک ہی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ ان کے ادیان مختلف ہوں لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ایک ہو جاتے ہیں اور یہ دو نہیں رہتے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جو یہ کفار ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ الفت کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ رکھیں. اور فرمایا گیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، تو یاد رکھو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے، یعنی وہ ان کا ہمدرد شمار کیا جائے گا، ان کا ساتھی شمار کیا جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ وہ کفر تک بھی پہنچ جائے ان کی دوستی کی وجہ سے اور ان کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں. اگلا موضوع یہ ہے کہ بات کفار کی ہو رہی ہے اور بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں نہ رکھے جائیں، اس تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے. تو مدینہ منورہ کے اندر علماء نے لکھا کہ تین طرح کے کفار آباد تھے. ایک وہ کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. دوسرے وہ جنہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا اور جنگیں بھی کی. تیسرے وہ کفار جنہوں نے نہ معاہدہ کیا اور نہ جنگ کی. یہ تیسرے قسم کے لوگ تھے، یہ منافقین تھے. یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کبھی نہ کبھی تو موقع آئے گا اور ہمیں جو ہے وہ اپنا داؤ آزمانے کا موقع ملے گا اور ہمیں عداوت نکالنے کا موقع ملے گا اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اچھا، اب جو یہودی رہا کرتے تھے، یہودیوں کے تین قبائل مدینہ منورہ کے ارد گرد آباد تھے. پہلے تھے بنی قینقاع، دوسرے بنی نضیر، اور تیسرے بنی قریظہ. پہلے قسم کے یہودیوں نے جنگ بدر کے بعد اپنا معاہدہ توڑ دیا، ان تینوں نے معاہدے کیے تھے، اپنا معاہدہ توڑ دیا. اور اس کے بعد جو بنی نضیر تھے، 6 مہینے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اور اس کے بعد جو بنی قریظہ تھے، جنگ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے بھی اپنا معاہدہ توڑ دیا، اور اب ان کے راستے اور مسلمانوں کے راستے یا یعنی جو ایک معاہدہ ہوا تھا امن کے تعلق سے وہ معاہدہ بھی اب قائم نہ رہا، اب وہ معاہدہ سلامت نہ رہا۔ بات چل رہی ہے کفار کے ساتھ تعلق کی، ہمدردی کی، دوستی کی۔ اس تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں مزید کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ ہود آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے مسلمانوں ان لوگوں کے قریب نہ جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، یعنی جو کفر کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں۔ تمہارے دل کا جو میلان ہے، دل کا جو جھکاؤ ہے، ہرگز ہرگز ان لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اگر تم اس وجہ سے جاتے ہو کہ کفار ہیں ہمارے کام آئیں گے، یہ کفار ہیں مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، دکھ سکھ کے ساتھی ہوں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا، ثم لا تنصرون، اور تم ان سے مدد نہ پا سکو گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، یاد رکھو کہ مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا مددگار نہ بنائیں۔ آج ہم ایک عالمی تناظر میں دیکھیں اور جو مسلمان ملک بستے ہیں اس تناظر میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں۔ کئی ایسے ہمیں مواقع نظر آتے ہیں کہ جہاں مسلمان سلطنتیں جو ہیں، مسلمان حکومتیں جو ہیں، وہ مسلمانوں پر غیر مسلموں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن پاک کے احکام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں دیتا اور ہرگز ہرگز انہیں نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کا اپنا دوست بنائیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، اور یاد رکھو وہ تمہاری برائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ان کی سازشیں جاری رہتی ہیں، مسلمانوں کی جڑ کھوکھلی کرنے کے جو منصوبے ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچتا رہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور کثیر مواقع پر ان کے منہ سے ایسی باتیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں جو تمہاری دشمنی پر مشتمل ہیں۔ وما تخفی صدورهم اکبر، لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں تمہارے لیے بغض پڑا ہوا ہے، تمہارے لیے دشمنی انہوں نے پال رکھی ہے، جو ان کے خطرناک منصوبے ہیں، وہ تو اس سے بھی کہیں بڑے ہیں جو کچھ ان کی زبانوں پر آتا رہا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے یہ چیزیں بیان فرماتا ہے، تمہیں جو ہے وہ نصیحت ملے اور تم اس سے جو ہے وہ اشارے پکڑو۔ تو محترم ناظرین کرام، ان مختلف آیات کی روشنی میں ایک بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بھائی اپنے بھائی سے اس طرح محبت کرتا ہے، وہ اور لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس بھائی سے تو اس کی اجنبیت ہو جاتی ہے اور غیروں جیسا سلوک کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی دوست اسے مل جاتا ہے، اب وہ کثیر مواقع پر اپنے سگے بھائی کے مقابلے میں اس دوست کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ٹھیک ہے، ایسے راستے بنیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی تھی، اس کا مال تھا، اس نے دعوتیں کھلائی، جو کچھ کیا، ضروری تھوڑی تھا اس پر کہ اپنے سگے بھائی پر بھی یہ مال خرچ کرے، لیکن ہمیں ایک ڈفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک قلبی رجحان اور قلبی جو میلان ہے اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کی بنیاد پر، ان محرکات کی بنیاد پر لوگوں کا ایک میلان رہتا ہے، مختلف رہتا ہے۔ وہ میلان بعض اوقات جو ہے وہ رشتوں کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہوتا، مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ جیسے کسی نے اگر پڑھایا ہے اسے اعلیٰ درجے کی محبت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، اگر وہ محبت کے لائق ہے تو بالکل ہونی چاہیے۔ کسی نے احسان کیا اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ بعض اوقات کوئی رائٹر بڑا اچھا لگتا ہے، بعض اوقات کوئی ہنر مند اچھا لگتا ہے، بعض اوقات کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ تو یہ اچھا اور برا لگنا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم اس معاملے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ شترے بے مہار ہیں، جو چاہیں کریں، جس سے چاہیں لگاؤ رکھیں، جس سے چاہیں نہ کریں، جس کو چاہیں فالو کریں، جس کو چاہیں نہ کریں۔ ایک واضح خط اور ایک واضح لکیر قرآن مجید فرقان حمید نے کھینچ دی ہے کہ جو کفار ہیں تمہارے آئیڈیل نہیں ہونے چاہیے، جو غیر مسلمین ہیں تم ان کی پیروی نہیں کرو گے، تمہارے دلوں کے اندر ان کی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ان کے راستے جدا ہیں، تمہارے راستے جدا ہیں، وہ تمہارے لیے سازشیں بنتے ہیں، وہ تو اپنے دلوں کے اندر بغض پالے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے دلوں کے اندر دشمنی پالے ہوئے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں بڑے عیار ہیں، بڑے مکار ہیں۔ تو انفرادی زندگی کا معاملہ ہو، ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر، مطلب آج کل تو ایک ثقافت اور کلچر کا جو ہے وہ ایک بہاؤ ہے، جناب یہ کلچر کہاں سے آیا جی، غوروں کا کلچر ہے، یہ کلچر کہاں سے آیا، غیر مسلموں کا کلچر ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کو لیں، انفرادی زندگی کو لیں، تو کسی غیر مسلم کے کلچر کو ہمارے نزدیک بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ انفرادی حیثیت سے ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہم اس کی تعلیمات کو فالو کریں، اس کے طور طریقوں کو فالو کریں۔ یہ دوسروں کے طور طریقے کہاں سے آ گئے؟ اب آپ میں ایک مثال دیتا ہوں، چند سال پہلے تک کسی کے کان سے بھی لفظ نہیں گزرا تھا کہ بلیک فرائیڈے۔ اچھا، اب اس کا کوئی بھی تناظر ہو، وہ کسی امریکہ کے ملک کے اندر جناب کوئی میلہ لگتا ہوگا اور کوئی خریداری ہوتی ہوگی اسی زمانے میں، اور لوگ حساب کتاب کرتے ہوں گے اور کھاتے رجسٹروں پہ چڑھاتے ہوں گے اور رجسٹر کالے ہو جاتے ہوں گے۔ اس کا ایک پس منظر یہ تھا کہ بھئی کوئی ایسا خریداری کا موقع آتا تھا اور جناب بیپاری لوگ رجسٹر پر کھاتے چڑھاتے 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 کالا کر دیا کرتے تھے، تو وہ بلیک ڈے بن گیا جناب، بلیک ڈے ہو گیا، اور جمعے کے دن ایسا تہوار آتا تھا تو وہ اس کو بلیک فرائیڈے کہتے تھے۔ لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے، کیا وہ لوگ نصارہ اتوار کے دن کو، سنڈے کے دن کو بلیک کہنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز تیار نہیں ہوں گے، وہ تو ان کے لیے مقدس دن ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ہوا کہ جمعہ کا دن، مبارک دن، جو ہفتے کے 7 دنوں میں ایک عید کی حیثیت رکھتا ہے، ایک عظمتوں کی حیثیت رکھتا ہے، اس دن نیکیاں جو ہے وہ اس کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، مسلمان ایک اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، جناب کاپی پیسٹ کیا اور یہاں لانچ کیا پاکستان میں، اور شروع ہو گئے جناب بلیک فرائیڈے منائیے، بلیک فرائیڈے پہ سیل ملے گی، بلیک فرائیڈے پہ یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ پہلے تو مسلمان بڑے حیران ہوئے کہ جناب یہ کیا بات ہے۔ اچھا، ایسے مواقع پر جرات نہیں ہوتی، بولنا جو ہے نصیب نہیں ہوتا، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ بالآخر یہ آواز بڑھتی چلی گئی، اس فقیر نے بھی جو ہے وہ ایک تحریر اس موقع پر لکھی تھی کہ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز جو ہے وہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ ہماری تعلیمات سے میچ نہیں کرتا، ہماری ثقافت سے میچ نہیں کرتا، ہم مسلمانوں کا کیا واسطہ اس لفظ سے؟ یعنی ہم اپنے جمعے کو جو مبارک ہے، جو وائٹ ہے، جو منور ہے، جو اجلا ہے، جو ستھرا ہے، اسے ہم کیوں بلیک بولیں جناب؟ تو بہرحال یہ تحریک زور پکڑی، اور باقاعدہ اسمبلیوں میں، سندھ اسمبلی میں بھی، غالباً قومی اسمبلی میں بھی قرارداد تک پیش کی گئی کہ ہم یہ دن نہیں منائیں گے۔ بالآخر اب ایک گزشتہ سال تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کمپنیاں اس کی تشہیر کرتی تھی بلیک فرائیڈے کے نام پہ، اور ٹی وی میں اشتہار چلا کرتے تھے اور اخبارات میں اشتہار آتے تھے، اب یہ معاملہ تھم گیا ہے، رک گیا ہے۔ ایک احساس پیدا ہوا، ایک شعور پیدا ہوا کہ جی ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہم اپنے مقدس دن کو بلیک کہیں، کالا کہیں، نہیں نہیں ہم نہیں کہیں گے۔ یہی معاملہ ہے ہماری انفرادی زندگی کے اندر، ہم بہت سارے چیزوں کے اندر جو ہے ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں جناب، غیروں کو فالو کرنا، تعلیم تک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے، تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، اور باقاعدہ ویڈیو بھی آ چکی ہے اس شخص کی کہ جو ڈی جی تھا اور جو ٹیکسٹ کا محکمہ ہے پنجاب کا خاص طور پر، اور کنٹرول کرتا ہے کتابوں کے نظام کو، اس نے 100 کتابوں پر پابندی لگائی ہے، 100 کتابوں پر۔ وہ اسکول جہاں مغربی دنیا کی جو ہے وہ تعلیمات کا شہرا تھا، مغربی دنیا کی تعلیمات کا، کہ جناب یہ مغرب زدہ اسکول ہیں، یہاں جو ہے وہ ایک نشانی ہے، یہاں ایک تھاپ پڑی ہوئی ہے، تھپ ایک نشانی پڑی ہوئی ہے کہ جناب یہ جناب لبرل اسکول ہیں۔ کیا ان کی کتابوں میں نکلا ہے کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ کیا کرتی ہے، کس طرح کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، یہاں تک کلچر پاکستان میں پڑھایا جانے والا کلچر نکلا ہے۔ صحابہ اکرام علی مردوان کے متعلق نازیبہ کلمات نکلے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نازیبہ کلمات نکلے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نوبت کیوں پہنچی؟ ہم نے فرق، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ فرق مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب کو بھول جائیں، اپنی تعلیمات کو بھول جائیں، قرآن احکام کو بھول جائیں، احادیث منورہ کو بھول جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو بھول جائیں، صحابہ اکرام علیہ مردوان کی جو عظمت ہے، اہل بیت اطہار کی جو عظمت ہے، اور ان کی جو پیروی ہے، اور ان کا جو ان کو جو مشعل راہ بنانا ہے، اس کو بھول جائیں، نئے آئیڈیل تلاش کیے جائیں، نئے کریکٹر تلاش کھڑے کیے جائیں، اور ان کریکٹرز کی محبت ڈالی جائے، گھما پھرا کر انہیں کریکٹرز کو اجاگر کیا جائے تاکہ مسلمان ان کے پیچھے چلیں، ان کے پیچھے لگیں۔ نہیں نہیں، قرآن ہم اس سے منع کر رہا ہے، کفار ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں، کفار کی ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے، ان کا راستہ الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہماری اپنی تعلیمات ہیں، اپنی زندگی ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا نظام ہے، اپنا دستور ہے، وہ الگ، ہم الگ۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انفرادی زندگی کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لین دین کی اجازت ہے، کاروبار کی اجازت ہے عام کفار کے ساتھ، لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے، ان کے طور طریقے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو تھا ایک انفرادی زندگی کا معاملہ، اور ایک اس تناظر میں کہ ہم اپنے رہن سہن کے تعلق سے دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس کا ایک عالمی سطح پر جائزہ لیں تو پھر جو مسلمان حکمران ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اس موضوع کے حوالے سے بنتی ہیں کہ انہیں کس حد تک جو ہے وہ کفار کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے اور کس حد تک نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ مسلمان پر حملہ آور ہو رہا ہو اس بنا پر کہ کفار قوتیں چاہتی ہیں، کیسے روا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ملک پر حملہ آور ہو؟ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کفار کا جو ہے وہ دست و بازو بن جائے اور مسلمانوں کو چھوڑ دے؟ تو مسلمان کو مسلمان کی فکر کرنی چاہیے، مسلمان ایک ملت ہے، ایک جو ہے وہ قوت کا نام ہے، جبکہ کفار کتنے ہی منتشر ہوں وہ بھی اپنا فرق مٹا دیتے ہیں اور وہ ایک ملت بن جاتے ہیں، ایک قوت بن جاتے ہیں جب انہیں مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہونا ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ جہاں ہماری انفرادی زندگی کے متعلق، گھریلو زندگی کے متعلق ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہیں پر ایک عالمی تناظر میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کیا تعلقات کی حدود بندی ہونی چاہیے اور کس طرح کے برتاؤ ہونے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے 55 نمبر آیت مبارکہ۔ اس 55 نمبر آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے دوستیاں رکھیں، مسلمانوں سے محبت رکھیں، مسلمانوں ہی کا ساتھ دیں۔ لیکن 54 نمبر جو آیت مبارکہ ہے اس میں ایک بڑا ہی لطیف نقطہ ہے، بڑا ہی کمال کا نقطہ ہے، آئیے پہلے 54 نمبر آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم 55 نمبر آیت مبارکہ کی طرف جائیں گے. جی
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
اے ایمان والو, تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا, مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت, اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے.
اس آیت مبارکہ کے اندر بڑا ہی حسین نقطہ یہ پوشیدہ ہے, بلکہ آیت سے بھی واضح ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جائے گا, فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ ایک قوم, ایک گروہ لے کر آئے گا, یحبہم ویحبونہ, ایک ایسا گروہ لے کر آئے گا کہ جو اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا, اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور ایسے لوگوں سے لڑیں گے کہ جو مرتد ہو جائیں گے. مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت مبارکہ, یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہے کہ آپ کی جب خلافت قائم ہوئی, یہاں کہا گیا کہ ایک گروہ آئے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب آپ خلیفہ بنے, اور پھر بہت سارے گروہ مرتد ہوئے, ان کے خلاف آپ کھڑے ہوئے, ان کا کلا کما فرمایا, اور پھر جو آپ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو اندازہ لگایا آپ نے کہ اس آیت مبارکہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے سلسلے کا جو ایک موضوع ہے, اور جس تناظر میں ہم آیات کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ آیات احکام ہوتی ہیں, اس تناظر میں تو یہ آیت مبارکہ نہیں ہے, لیکن چلیں میں نے کہا اس کو بیان کیا جائے کیونکہ اگلی آیت سے بھی اس کا ایک تعلق بن رہا تھا, وہ پھر میں اگلی آیت پر جب گفتگو کروں گا تو عرض کروں گا. آئیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.
تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں.
پچھلی آیت تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51, اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ کفار سے دوستی نہ کرو, یہود سے دوستی نہ کرو, نصارہ سے دوستی نہ کرو, اور آیت نمبر 55 میں فرمایا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, کہ تمہارا مددگار اگر ہے, تمہیں اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے, اللہ تمہارا مددگار ہے, اللہ کا رسول تمہارا مددگار ہے. والذین آمنوا, اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے, وہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے, بنی قریظہ نے اور بنی نضیر نے ان کو تانے دینا شروع کر دیے, ان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ ان کا کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ بیٹھیں گے نہ اٹھیں گے اور نہ ہمیں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ مسلمان ہیں نا محبت کرنے والے، تو مسلمان ان سے محبت رکھیں گے، مسلمان ان کو ویلکم کہیں گے، مسلمان ان کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تعلق تو پچھلی آیت مبارکہ سے یہ بنا کہ وہاں کفار کی محبت سے روکا گیا تھا، اور یہاں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ لفظ ولی جو ہے یہ کثیر المعنی لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہے دوست، صدیق، ساتھی، ایک معنی ہے مددگار۔ مددگار یعنی مدد کرنے والا، اور ایک معنی ہے حاکم، کہ بھئی جیسا ہم سنتے ہیں آج کل بھی لفظ بولا جاتا ہے ولی عہد، کہ جناب عہد کا جو حاکم ہے وہ فلاں ہے۔ اچھا میں عمان گیا تو وہاں جو ہے وہ جو ٹاؤن ہوتے ہیں، ٹاؤن ضلعے جو ہوتے ہیں، اس کے لیے وہاں بورڈ لگے ہوئے ولایت و فلاں، کہ بھی فلاں ٹاؤن ہے۔ تو لفظ ولایت وہاں پر آج بھی اس معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو ایک معنی ہے ولی کا حاکم۔ اچھا ایک اور معنی بھی ہے، ایک گھر کا بھی حاکم ہوتا ہے، تو یعنی ریاست کا حاکم ہوتا ہے نا، ایک گھر کا بھی حاکم ہوتا ہے، جیسے باپ جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، اسے وہ جو ہے اپنا نابالغوں کا ولی ہے، وہ بچیوں کے نکاح کے لیے ولی ہے، بڑا بیٹا جو ہے وہ بعض مواقع پر ماں کا ولی بنتا ہے، جنازہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی ولی کون ہے، اجازت ہے جناب، اس سے اجازت لے کر جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو ولی کا جو لفظ ہے مختلف معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں یہ کہا جا رہا ہے، یعنی ایک لفظ استعمال ہوا اور آگے تین نسبتیں کی گئیں، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا دوست ہے کون؟ اللہ تعالی، ورسولہ اللہ کا رسول، والذین آمنوا۔ یہاں ولی اگر بمعنی حاکم ہوتا تو والذین آمنوا نہ بولا جاتا، کیونکہ ایمان والے تو پھر سارے داخل ہو گئے نا، جمع کا سیدھا ہے، اللہ تعالیٰ بلا شبہ حاکم ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاکم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، جو ایمان والوں کا ذکر ہوا وہاں دوست مراد لے لیتے ہیں اور یہاں حاکم مراد لے لیتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی لفظ مشترک المعنی ہو، ایک متفقہ اصول ہے، تو اس کا ایک معنی مراد لیا جائے گا ایک وقت میں، ایک موقع پر، دوسرا نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ موقع ایک ہے، آیت کا معنی ایک کریں گے دوسرا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس آیت سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس آیت مبارکہ میں خلیفہ قرار دیا گیا ہے، حاکم قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تو کوئی نام نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، پھر کہاں سے یہ لفظ کا معنی پیدا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ الذین آمنوا، اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ الذین جمع کا صیغا، آمنوا جمع کا صیغا، اس سے مراد تو عام لوگ، اور پھر آیت کا معنی یہ بن رہا ہے دوست، مددگار، حاکم کا معنی تو بن ہی نہیں رہا۔ اور پھر اگلا جو حصہ ہے، اگلا حصہ یہ ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور یہ جو ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ہم راکعون کا جو لفظ ہے، یہ کثیر مواقع پر بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو وہاں کیا مراد یہ ہے کہ صرف رکوع کرو؟ نہیں، بلکہ وہاں رکوع بول کر نماز مراد لی گئی ہے، سجدہ بول کر نماز مراد لی جاتی ہے، رکوع بول کر نماز مراد لی جاتی ہے. تو یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز مراد ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ رکوع کے اندر بندہ جھکتا ہے، خشوع مراد ہے، اخلاص مراد ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں یہ آیا ہے، اگرچہ کہ ان روایتوں کی جو صحت ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کو صحیح کہا جا سکے، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک موقع پر نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے، نماز پڑھتے ہوئے ایک سوالی آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی نہیں دیتا، آپ مسجد نبوی میں ہیں، اور وہ باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ کیسی مسجد ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے، میں نے سوال کیا اور کسی نے میرا سوال پورا نہیں کیا. آپ حالت نماز میں اور حالت رکوع میں ہیں، آپ حالت رکوع سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی ہے، گویا کہ اشارہ یہ ہے کہ میری انگوٹھی لے جاؤ. تو وہ جو سائل تھا وہ آپ کی انگوٹھی جو ہے وہ نکال کر لے جاتا ہے، اس کا سوال جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم جو فضائل کے باب میں صحیح احادیث ہی کو ضروری نہیں سمجھتے، فضائل کے باب میں سے نیچے کی احادیث بھی ہمارے نزدیک معتبر ہوتی ہیں، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے تو سر آنکھوں پر آپ بلا شبہ فضیلت والے ہیں، آپ اعلیٰ درجے کا صدقہ کرنے والے ہیں. اور اگر ہم اشارہ بھی مان لیں کہ یہاں اس طرف اشارہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس تفسیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حالت نماز میں بھی صدقہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور علماء نے اس پر تفریحات بھی جاری کی، احکامات کی، کہ بھئی یہ جو کیفیت تھی یہ عمل کثیر نہیں تھا، عمل قلیل تھا. یعنی ایک بندہ جب رکوع کے اندر ہے، اس نے اگرچہ کہ ہاتھ بڑھایا ہے، دیکھنے والا اگر اس کی طرف نظر کرے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ نماز میں ہی ہے بندہ. جب تک وہ یہ کہے کہ یہ نماز میں ہی ہے، عمل قلیل کہلاتا ہے، عمل کثیر نہیں کہلاتا. عمل کثیر یہ جو ہے وہ نہیں تھا. اور کوئی ایسا عمل کیا کسی نے، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ قیام میں کھڑا ہے اور منہ پہ یوں ہاتھ رکھ لے، اب کوئی اس کو اس کیفیت میں دیکھے گا تو اس یہی کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو وہ جو کیفیت تھی وہ عمل قلیل تھا، عمل کثیر نہیں تھا، اور عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، اگرچہ کہ بعض مواقع پر عمل قلیل کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن خیر ابتدائے اسلام کے جو واقعات ہیں وہ تدریجن جو ہے وہ واقع ہوئے ہیں. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر صدقہ دیا، انگوٹھی خیرات فرمائی. آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوں، ایک یہ بھی معنی کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ سے مراد یہاں پر ایک نفلی صدقہ بنے گا. لیکن یہ معنی کہاں سے بنا کہ وہ حاکم ہیں اور وہ پہلے حاکم ہیں، وہ پہلے خلیفہ ہیں، وہ بلا فصل خلیفہ ہیں؟ یہ معنی تو پھر بھی نہیں بنا یہاں پر. اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت مبارکہ ہو یا حدیث غدیر خم کا واقعہ ہو، پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع سے جب واپسی کے موقع پر جا رہے تھے تو ہوا یہ تھا کہ حجت الوداع کے لیے آنے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا. وہاں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ کی شکایت کی، کچھ باتیں پھیلیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تو حج کے لیے تشریف لے گئے. واپسی میں آپ نے مناسب خیال فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق لوگوں کے دلوں میں جو باتیں آئی ہیں اسے صاف کر دیا جائے. آپ نے طویل سفر فرمایا، ظاہر بات ہے وہ سفر سواریوں پر تھا، بعض صحابہ ممکن ہے پیدل ہوں، تو ایک قافلہ ٹھہرتے ٹھہرتے جاتا تھا، اور ویسے بھی پرانے زمانے میں یہ معمول تھا کہ ایک وقت تک سواریاں چلا کرتی تھیں، پھر پڑاؤ ہوتا تھا، رات گزرتی تھی، اگلے دن پھر سفر شروع ہوتا تھا۔ تو یہ جو سفر تھا مکہ مکرمہ کی طرف آنے کا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا، کثیر مواقع پر پیارے آقا علیہ السلام کے اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ اسی طریقے سے ایک پڑاؤ غدیر خم نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر پڑاؤ کیا گیا، اور پیارے آقا علیہ السلام جب بھی پڑاؤ کرتے تھے بہت سارے واقعات رونما ہوتے تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے، جو ہے وہ مختلف گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر بھی ایک گفتگو ہوئی اور پیارے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بھی فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی جس کا میں دوست ہوں حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں، اور اے اللہ جس سے میں دوستی رکھوں اس سے یہ دوستی رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ الفاظ جو ہیں وہ بلا شبہ ایک اعزاز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے متعلق جو ہے وہ اتنے واضح الفاظ میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ انہیں اپنا دوست رکھو، ان سے دوستی رکھنے والا مجھ سے دوستی رکھنے والا ہے، ان سے پیار کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا مجھ سے پیار اور محبت کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی لفظ ولی استعمال ہوا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہاں بھی دیکھے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہیں، تو پتہ چلا کہ ولی حاکم کو کہتے ہیں، آپ حاکم ہیں اور آپ پہلے حاکم ہیں، بلا فصل حاکم ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ علم کے دروازے ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، انہوں قرآن کا اعلیٰ درجے کا علم جاننے والے ہیں، احادیث رسول کو اعلیٰ طریقے سے جاننے والے ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا کہ حضور نے تو فرما رکھا ہے میں خلیفہ بنوں گا، قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں خلیفہ پہلا بنوں گا، انہوں نے تو ایسے کوئی مطالب بیان نہیں کیے، اور نہ آپ کی ذات سے ایسی کوئی تشریحات ثابت ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں ولی کا معنی دوست ہے، مددگار ہے، اور اسی طریقے سے وہاں جو حدیث قدیر خم میں فرمایا گیا وہاں بھی مراد ہے کہ آپ کی صفات بیان کی ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے، اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کے اندر ایک وصف تھا کہ آپ اپنے چھوٹوں کی اوصاف بیان کرتے تھے، کسی موقع پر حضرت عمر فاروق کے اوصاف بیان کرتے، کسی موقع پر حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے، کسی موقع پر حضرت عثمان غنی کے فضائل بیان کرتے، کسی موقع پر حسنین کریمین کے فضائل بیان کرتے، کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا حسنین کریمین کے متعلق کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے پھول ہیں، ان کے متعلق بھی تو آپ نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ آپ کے فضائل بیان کرنے کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، اور اس میں کہیں یہ معنی نہیں ہے کہ جناب اس سمراٹ حاکم بنانا ہے اور پہلا حاکم بنانا ہے اور بلا فصل حاکم بنانا ہے۔ تو یہ جو معنی بیان کیا جاتا ہے یہ ایک ذہنی اختلاط ہو سکتی ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اختتام کرتے ہوئے مرکزی موضوع پر آتے ہیں، خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی کا، الفت کا، محبت کا منع فرمایا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
یا رب تو جذبہ دے۔